بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، ہمارے پیارے شیخ قاری باللہ شیخ العلیٰ ملجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واز جو مسجد نور ڈربن جنوبی افریقہ میں 14 ستمبر 1997 بروز اتوار بعد نماز ظہر ہوا تھا، اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض ہمیں عطا فرمائے. حضرت والا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، ما بعد. اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدارس سے اور کتب بینی سے کمیات علوم شرعیہ ملتے ہیں، مدارس سے اور کتب بینی سے کمیات علوم شرعیہ ملتے ہیں، اور اہل اللہ کے سینوں سے کیفیات احسانیہ ملتی ہیں کہ کس درد دل سے سجدہ کیا جائے اور کس درد دل سے رکوع ہو. اصل میں روح سجدہ کرتی ہے، عام لوگ تو سجدے میں سر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سجدہ میرے سر کا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین اور عارفین کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ میری روح ساجد ہے. کیونکہ اگر روح نہ ہوتی تو کیا آپ سجدہ کر سکتے تھے؟ اعتقادی طور پر یہ سمجھنا اور بات ہے کہ روح کی برکت سے سجدہ ہو رہا ہے، مگر اہل اللہ کو اپنی روح حالت سجدے میں نظر آتی ہے. رکوع میں ان کو اپنی روح عظمت الہیہ کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہے. جب وہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اے عالی شان پالنے والے، آپ کی ادائے تربیت تمام عیوب سے پاک ہے. جس کو جس وقت جیسے پالا وہی اس کے لیے بہتر ہے. کبھی غریب رکھا، کبھی امیر بنایا، اور جوانی میں اکثر مشائخ کو غریب رکھا جاتا تاکہ ان کی جوانی مال و دولت کے نشے میں غلط استعمال نہ ہو جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو مجھے چنے نہیں ملے، اب بڈھا ہو گیا ہوں تو بورے کے بورے چنے چاروں طرف رکھے. کیونکہ چنے بھی جانتے ہیں کہ بڑے میاں کے دانت نہیں ہیں، اب ہم کو کیا کھائیں گے. اور اگر جوانی میں زیادہ عیش و آرام مل جائے تو اکثر لوگوں کا عشق اور پیٹرول غلط جگہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سجدے میں سبحان ربی العالی کہلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جس طرح پالا، جس عمر میں جیسے پالا، اور جن وسائل سے پالا، اور تربیت کے جو اسباب دیے وہ اس وقت تمہارے مناسب حال تھے. اس لیے کہو کہ آپ عالی شان پالنے والے ہیں اور پاک ہیں، آپ کے پالنے میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ نے ہمیں جس طرح پالا ہمارے لیے وہی مفید تھا. اور سبحان ربی العظیم کا عاشقانہ ترجمہ ہے کہ اے میرے عظیم الشان پالنے والے، آپ پاک ہیں. اب ایک مراقبہ بتاتا ہوں کہ زمین 24,000 میل قطر کا ایک گولا ہے، ڈائی میٹر. آج کل قطر شاید لوگ نہ سمجھیں، ملک قطر سمجھ جائیں گے. یہاں قطر سے مراد ہے ڈایا. زمین 24,000 میل قطر کا ایک گولا ہے. اس گولے میں سمندر بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، اور اسی گولے میں ایشیا، امریکہ اور افریقہ بھی ہیں، اور ان سب کا کتنا وزن ہے؟ اگر ہم گولا بنا کر ایک رومال میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو حکم بھی دیتے ہیں، شان جلالی دکھاتے ہیں کہ خبردار جو گرے، خبردار جو گرے، لیکن رومال گرتا ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا کا یہ گولا کبھی نہیں گرتا. فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے خلا میں ہم کو ایک تخت دے دیا، مسلح دے دیا، اور ہمارے سامنے زمین کا 24,000 میل قطر کا یہ گولا بغیر کسی ستون کے موجود ہے، جس میں سمندر بھی ہے، جس اور سورج اور چاند ستاروں کی روشنی بھی آ رہی ہے. یہ مراقبہ کرو پھر دیکھو کہ نماز میں کتنا مزہ آتا ہے کہ ہم اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے جس نے عظم شان مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں. یہ عارفین جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور جنہیں اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی ایک نظر ہوتی ہے. تو یہ جو کیفیت بیان ہو رہی ہے حضرت والا کی نظر رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات نماز کیسے پڑھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، نماز میں بس نیت باندھی اور پہنچ گئے اللہ کے دربار میں. سجدہ جو ان کا ہو رہا ہے وہ عرش پہ ہو رہا ہے. تو نماز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فرمایا نماز ایسے پڑھو جس میں پڑھتا ہوں، ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی. کیسے پڑھنی نماز؟ حضرت نے فرمایا کیسے پڑھو؟ جیسے میں پڑھتا ہوں. آگے فرماتے ہیں رخصت درد عشق بتا مل گئی، رخصت درد عشق بتا مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی. جس دن لیلاؤں سے آپ کے قلب و جان پاک ہو گئے، جس دن آپ عیناً قلباً اور قالباً لیلاؤں سے پاک ہو گئے، یعنی لا الہ کی تکمیل ہو گئی، اس دن آپ کو یقیناً الا اللہ مل جائے گا. ہم اللہ سے انہی لیلاؤں کی وجہ سے دور ہیں. جس دن آپ کی آنکھ، آپ کا دل، آپ کا جسم ان لیلاؤں کے عشق سے پاک ہو گیا تو لا الہ کی تکمیل ہو گئی، اور اسی دن سارے عالم میں ہر طرف الا اللہ ملے گا. ذرہ ذرہ میں، پتے پتے میں اللہ تعالی کی تجلیات نظر آئیں گی. رخصت درد عشق بتا مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی. فرض کر لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار سن رہے ہیں، اور ہم لوگ اس سنت کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم اللہ کی محبت کے اشعار سن رہے ہیں. ابھی سنایا انہوں نے ہمارے، ماشاء اللہ. ہم غیر اللہ میں مشغول نہیں ہیں، بلکہ غیر اللہ سے دل چھڑا کر اپنا دل اللہ سے چپکا رہے ہیں. ان کی خاطر اٹھایا جو حسرت کا غم، ان کی خاطر اٹھایا جو حسرت کا غم، روح کو عشرت دو جہاں مل گئی. یہ حسرت کا غم کیا ہے؟ ہر آدمی کا غم حسرت، ہر آدمی کا غم حسرت نئے انداز سے آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس مریضہ بن کر آتا ہے، آفیسر کے پاس متعلمہ بن کر آتا ہے، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جن اور آصف زدہ عورتوں کی شکل لے کر آتا ہے، اور جنرل اسٹوروں کے پاس خریدار بن کر آتا ہے. اب جو شخص اللہ تعالی کی محبت اور مولا کا قرب پائے ہوئے ہے، وہ اپنی نظر کو حرام لذت کی امپورٹنگ سے بچائے گا، کیونکہ حرام لذت آئی اور مولا کا قرب گیا. مولا اور لیلا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، سوائے اس کے کہ کسی کی بیوی ہی اس کی لیلا ہو، کیونکہ وہ حلال کی ہے. حلال کی بیوی کو تو حلال کرتے رہو، لیکن اگر کسی کو اپنی بڑھیا میں کوئی حسن نظر نہ آئے تو میرا ایک شعر پڑھا کرو اور آثار قدیمہ کی حیثیت سے اس کی قدر زیادہ کیا کرو، کیونکہ بڑھیا اب آثار قدیمہ بن چکی ہے، شباب کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جب کوئی عمارت آثار قدیمہ بن جاتی ہے تو آثار قدیمہ کا ٹیکس اور فیس اور ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے، لہذا اب اپنی بڑھیا کو محبت سے دیکھو۔ اگر اسے پہلے 100 رین جو جنوبی افریقہ کی کرنسی ہے دیتے تھے تو اب 200 رین دیا کرو، کیونکہ اب اس کے نواسے اور پوتے ہو گئے، اس کے مصارف بڑھ گئے۔ اس وقت میرا ایک شعر پڑھ لیا کرو، حسن کے ترسے ہوئے عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر۔ بڑھاپے میں بیوی اپنے شوہر کی اس طرح دیکھ بھال کرتی ہے جیسے ماں بچے کی دیکھ بھال کرتی، لہذا تنہائی میں جہاں بچے نہ ہو جب اپنی بڑھیا کو دیکھو تو اس کو ایسے کہا کرو کہ اے میری بڑھیا، شکر کی پڑیا، واہ رے میری گڑیا۔ یہ کون سکھائے گا بھائی یہ باتیں، کہیں سنی آپ نے؟ یہ عارفین سکھا رہے ہیں، اللہ کے مقبولین صالحین ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا مقصد ہے؟ جوانی میں تو سب جو ہے محبت جتلاتے ہیں، اور جہاں بڈھی ہو گئی، عمر جانے لگی، حسن جانے لگا، اب اس کو ساری ڈانٹ ڈپٹ تنقید کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تو فرمایا بھائی اصل تو محبت اب ہے نا، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو تو اس کو، اس کا دل بڑھاؤ۔ بیچاری اب عوارضات میں آ گئی، بیماریوں میں آ گئی، تو وہ سکھا رہے ہیں حضرت، اے میری بڑھیا، شکر کی پڑیا، وارے میری گڑیا۔ اس سے بیچاری بڑھیا خوش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے کہ باوجود اس کے کہ ہماری بندی کے اندر وہ شباب نہیں رہا، لیکن میرا یہ بندہ میری محبت کی وجہ سے میری بندی کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے سخت صدمہ پہنچتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی نے اپنی بیوی کو پیٹا یا لڑائی کر کے اس کو رات بھر رلایا۔ بیویاں نہایت حساس ہوتی ہیں، دل کی کمزور ہوتی ہیں، ان کو ذرا سا ڈانٹو تو رات بھر روتی رہتی ہیں، اور شوہر صاحب خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے خراٹے والوں کو بیوی نہ ملے تو اچھا ہے۔ آج میں جو ان بیویوں کا حق بیان کر رہا ہوں، کوئی عورت کسی عمر میں ہو انشاءاللہ میری گزارشات کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتی۔ میں سارے عالم میں سب کا حق بیان کر رہا ہوں، اس لیے خواتین میرے لیے بہت دعائیں مانگ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بیویوں کی پٹائی مت کرو، ان کو ڈنڈا مت مارو، ان سے کہو کہ انڈا کھاؤ اور مرنڈا پیو، اور گھر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دو کہ جیسے تم چاہو انتظام کرو، ہم کچھ دخل نہیں دیں گے، بلکہ دین پھیلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ یہ کیا کہ ہر وقت گھر میں شور شرابا کر رہا ہے؟ میں اپنی 70 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ بس ایک کام کرو کہ اپنی تمناؤں کا خون کر لو اور نظر بچانے کا غم اٹھا لو، پھر جب آپ کے خون تمنا اور زخم حسرت سے آپ کے دل میں مولا آئے گا تو واللہ کہتا ہوں کہ جو زندگی آپ نے لیلاؤں پر دی، آپ کو اس کا اتنا صدمہ ہوگا کہ خون کے آنسوں سے بھی اس کی تلافی نہ کر سکو گے، اور سوچو گے کہ ہم اپنے مولا سے کہاں غائب تھے۔ جو مولا سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، اس کے نام کی کیا لذت ہوگی، بے مثل لذت ہوگی، اس ذات کا کوئی ہمسر نہیں۔ ولم یکن لہ کفواً احد میں کفواً نکرہ تحت النفی ہے، لہذا جب مولا دل میں آئے گا تو لیلاؤں پر جو زندگی ضائع کی ہے اس پر ندامت ہو، اور کہو گے اے خدا خون کے آنسو بھی اگر برسائیں تو بھی اس غفلت کی تلافی نہیں ہو سکتی، مگر آپ کریم ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلاؤں کا مزہ اور ہے، میں کہتا ہوں کہ جو مولا دونوں جہاں میں لذت پیدا کر سکتا ہے، وہ حاصل دو جہاں ہے، اس کے نام میں دو جہاں کا مزہ ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ سے سبق سیکھ لو. فرماتے ہیں کہ جو اللہ گنے میں رس پیدا کرتا ہے, جو اللہ گنے میں رس پیدا کرتا ہے, جس کے رس سے شکر بنتی ہے اور سارے عالم کی مٹھائیوں کی دکانیں اسی شکر سے چمک رہی ہیں, تو اگر اللہ گنوں میں رس نہ دے تو گنے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بک جائیں گے. جب شکر نہیں ہوگی تو مٹھائیوں کی دکانیں سیل ہو جائیں گی. جو اللہ سارے عالم کو مٹھائی دے رہا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا. میں واللہ کہتا ہوں کہ آج تو سن کر میری بات مان لو, مگر جب اللہ کو دل میں پاؤ گے تو پھر انشاءاللہ تعالی میری تقریر پر خود بخود ایمان حالی حاصل ہو جائے گا. ابھی تو ایمان اعتقادی کے درجے میں میری بات مان لو. بلکہ یہ تمام اولیاء اللہ کی باتیں ہیں کہ جن کو اللہ ملا وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہو گئے. میں جو نثر میں کہتا ہوں اب اس کی شرح شعر سے کرتا ہوں. لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے, لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے, مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی, مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسا کہ گزشتہ ہفتے عرض کر رہا تھا کہ جو ہے دین بہت آسان ہے, اور اس میں ایک اہم شعبہ وہ حقوق کی ادائیگی کا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم ہر ایک کا حق ادا کریں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق سب ادا کریں, چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے بھائی میرا حق مل جائے, میرا حق مل جائے, میرا حق مل جائے, اور ہم میں سے اکثریت حق دینے کے لیے تیار نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے وہ ہم ادا کریں. جس کو صحیح معنوں میں آخرت کی فکر ہو جائے گی تو بغور حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, عارف باللہ تھے, بہت بڑے اللہ والے, فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دوسروں سے جب قرضہ لو اس کو تو رکھو یاد, لکھو اور وقت پہ دینے کی, واپس ادا کرنے کی کوشش کرو, بھولو نہیں. اور خود کسی کو جب قرضہ دو تو اس کو بھول جاؤ تو کوئی بات نہیں, اس کو بھول جاؤ تو کوئی بات نہیں, وہ تمہارے لیے سرمایہ آخرت ہے. اگر نہیں لیا تو اس کا اجر اللہ میاں دے دیں گے آخرت میں, لیکن دوسروں کا مت بھولو. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم اس کا الٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حقوق کی ادائیگی یہ دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت اہم شعبہ ہے. عبادات ایک شعبہ ہے, ایمانیات ایک شعبہ ہے, معاشرت ایک شعبہ ہے جس کو رہن سہن کہتے ہیں, اور حقوق کی ادائیگی معاملات ایک شعبہ ہے جو شاید سب سے طویل ہے, جس کے احکامات مفتی صاحب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ہیں. تو جو اس کا خیال رکھے گا, خواہ اس کی نفلی عبادات کم ہوں, فرائض کم ہوں یعنی پورے ہوں, نفلی عبادات کم ہوں, لیکن اس میں وہ پکا ہے تو انشاءاللہ یہ ناجی ہے, نجات دہندہ ہے, خیال کرنے والا ہے. ذرا سا کسی کو بھائی ہماری طرف سے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, باہر تو بہت اچھے اچھے رہتے ہیں, لوگوں کی نگاہ میں بڑے اچھے شریف بھی ہے, مرے میں رہیں گے, گفتگو بھی بہت تربی سے کریں گے, اور خواتین سے تو پوچھو ہی نہیں, وہاں تو بس جو ہے نرمی کا کی انتہا ہو جاتی, سب نفسانیت ہے اس میں. اور گھر میں اس کا الٹ ہوتا ہے, اپنی ماں بہن جو ہے اور ان کے ساتھ بیویوں کے ساتھ معاملہ اکثر برعکس ہوتا ہے، بڑا کرخت، بڑا جو ہے تلخ اور بالکل جلاد والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو گئے، میرے کپڑے پہ استری نہیں ہوئی، میری ٹوپی پہ استری نہیں ہوئی، میرے کپڑے وقت پہ نہیں دھلے، کھانا وقت پہ نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ، بازے تو اٹھا پٹک شروع کر دیتے ہیں نا۔ وہ بیچاری ویسے ہی جو ہے کمزور ذات ہے جو آگے ہے۔ بیویاں کیا ہیں، عورتیں کیا ہیں بھائی، جیسا نے فرمایا ویسے ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ارے یہ کوئی مردانگی ہے؟ کمزور پہ غصہ دکھا رہا ہے، یہ کوئی مردانگی کی بات ہے کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جو اکھاڑے میں پچھاڑ دے دوسرے کو۔ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ کسی نے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں نقصان کیا، یہ اسے اس پہ غصہ اتار سکتا ہے، بھیجا نہیں، اس کا حق ہے کہ یہ چاہے تو اس پہ غصہ کر سکتا ہے اور پھر یہ اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ ہے پہلوان۔ حضرت امام غالباً زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے نا یہ، کہ خادم وضو کرا رہا تھا تو لوٹا گر گیا ہاتھ سے، چھیٹے اڑ کے آ گئی تو غصہ آ گیا ایک دم، اس کو گھور کے دیکھا تو وہ بھی سمجھدار تھا، کیا کیا اس نے؟ قرآن شریف کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصہ آئے گا غصے کو کیا کرتے ہیں؟ ضبط کرتے ہیں۔ غصہ نہ آنا بیان نہیں فرمایا گیا ہے کہ غصہ نہیں ہے، مومن ہو جاؤ گے تو غصہ نہیں آئے گا، یہ کہیں نہیں ہے، غصہ آئے گا، غصہ فطرت میں سے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ضبط کرنا ہے۔ والکاظم الغیظ، اور وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، فوراً ضبط کر لیا۔ والعافین الناس، اور پھر آگے پڑھ دیا ہے، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ دیکھو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی چھوٹے کی نصیحت کو قبول کر لینا، یہاں آپ غور فرمائیے۔ آج ہم کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے نا، کوئی چھوٹا ہمیں نصیحت کر دے کوئی تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا مجھے نصیحت کرنے چلا ہے، دل میں کہتے ہیں اگر زبان سے نہ بھی کہہ رہے ہوں تو فوراً جا میں نے تجھے معاف کیا، اس نے آیت پڑھی جا میں نے تجھے معاف کیا، اور آگے پھر تیسرا ٹکڑا پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے، تمہیں جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا، احسان کر دیا۔ اللہ کا کلام سنا رہا ہے، چاہے سنانے والا کوئی بھی ہے، کس کا کلام سنا رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا کلام سنا رہا ہے۔ لرز جاتے تھے لوگ کلام اللہ سن کر کے، اور اللہ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے، ہم تو کلام اللہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ سے بھی نہیں لیتے۔ اور آج ایک نئی وبا چل پڑی ہے کہ موبائلوں میں جو آ گیا ہے، چلو کسی درجے میں آگے اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسی پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں ہم، جو کلام اللہ شریف یہاں رکھا ہوا، جیسے اس کو ہاتھ میں لینا، اس کی زیارت کرنا اور اس کو آنکھوں سے لگانا، اس کی جو برکات ہیں، اور پڑھنا، وہ دوسری چیز میں کہاں آئے گی؟ تو کلام اللہ شریف کو کی زیارت، پڑھنا، دیکھنا، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اتنی عظیم چیز اللہ نے دی ہوئی ہم نے، اپنا کلام دیا ہوا ہے. صحیح, دنیا کے اندر اس مادی اس میں کلام اللہ ہی تو بنیاد ہے بھائی. تو خیر میں تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہی اسی سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے, آدمی کا مقام یہی سے پتہ چلتا ہے, اس کے حقوق کی ادائیگی, لوگوں کے ساتھ برتاؤ, معاملات. جیسا میں عرض کیا کہ صحابہ کرام کی دعوت کیا ہوتی تھی, ان کی دعوت کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. یہ تقریر واز بیان اتنا لمبا لمبا, جیسا کہ عرض کیا کہ وہ تو بعض ایسے تھے ان کو سو گنتی بھی نہیں آتی تھی, اتنے سیدھے. کہیں گئے تو وہاں بتایا کہ یہ گندم کی روٹی ہے, وہ جو کی روٹی کھانے والے زیادہ تر, گندم کی روٹی ہے, اس سے بڑی طاقت آتی ہے. تو گندم کی روٹی کھائی, اس کے بعد ایسے کر کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں, طاقت آ گئی, اتنے سیدھے. لیکن ایک ایک صحابی کا کیا شان ہے, حضرت اسلم کی طفیل نظر نبوت جس پہ پڑ گئی, وارے نیارے ہو گئے. سن 1903 میں دو صحابہ کی قبریں کھولی گئیں, حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت معاذ کیا کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. لمبا واقعہ ہے, مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں, سناتا ہوں. کیونکہ قبریں منتقل کرنے کے لیے کھولی گئیں تو وہاں غیر مسلم بھی بہت اعلان ہو گیا تھا, تو بہت لوگ پہنچے کہ بھائی دیکھیں. انہوں نے زمانے میں وہ اسکرین لگا کے بھی دکھایا تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے دیکھ دیکھ کر کے, کتنے لوگ مسلمان ہوئے. ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ بھی وہاں جرمن پہنچا تھا, اس نے آنکھیں کھلی ہوئی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو آنکھوں میں جھانک کے دیکھا, اس نے کہا تو بالکل زندہ انسان کی آنکھیں ہیں یہ. آئی اسپیشلسٹ تھا, پہچانتا تھا, اور سیاہ داڑھی. جو کفن تھا 1300 برس گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسی, پوری جس پورا جسم ماشاءاللہ صحیح سلامت, اور ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں لوگوں نے جو ہے دیکھا اس زمانے میں. تو چہرے سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا سورج کی طرح روشن چہرہ, اور سیاہ داڑھی اور سارے بال سلام, اور ذرا بھی کچھ بھی نہیں 1300 برس میں جسم کو. اور دونوں صحابہ کی بھی قبریں وہاں سے منتقل کی گئیں دوسری جگہ پہ, اللہ تعالی اس میں سجا دیتے ہیں. مشاہدہ اپنے کمزور بندوں کو, یہ کمزور ایمان والے ہیں, ان کو ہے نا وہ تھوڑا سا مشاہداتی ایمان بھی دے دو. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, حق الیقین بھی دے دو. علم الیقین کیا ہے جی؟ کسی نے کہا جی وہ فلاں جگہ پہ آگ جل رہی ہے, اچھا جل رہی ہے. اب وہی آدمی وہاں پہنچ گیا, اس کو آگ نظر آ گئی, تو کیا ہو گیا؟ عین الیقین, دیکھ لیا آنکھ سے. پہلے کیا تھا؟ علم الیقین تھا, اب کیا ہو گیا؟ عین الیقین, آنکھ سے دیکھ لیا. اور آگے بڑھا, آگ میں ہاتھ ڈال دیا, چھو لیا, گرمی محسوس ہو گئی, کیا ہو گیا؟ حق الیقین. تو اللہ تعالی حق الیقین بھی دکھا دیتے ہیں اپنے کمزور بندوں کو. 1300 برس گزرنے کے بعد ان دو صحابہ کی قبر کھلوا کر کے بشارت دیکھ, ان کو اس زمانے کے جو بھی وہاں کے بادشاہ تھے اور مفتی اعظم تھے, ان کے خواب میں حکم دیا کہ ہماری قبریں منتقل کرو, دریائے دجلہ سے پانی اس میں آ رہا ہے. تو کیا حضرت اسلم کی کیا شان, کیا ان کی نظر مبارک کہ وہ سیدھے سادے لوگ, اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. تو کیا فرماتے تھے؟ کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ, بس یہ دعوت ہے. دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں, نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, عبادت کیسے کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں, اخلاق کیسے ہیں ہمارے. یہ صحابہ تابعین کا واقعہ ہے کہ ایک ایک نے دوسرے کو زمین بیچی, فروخت کی, انہوں نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور کھدائی کی تو اندر سے ایک خزانہ نکلا ہے. پہلے زمانے میں اس طرح خزانے دفن ہوتے تھے زمینوں میں, وہ نکلایا. اب یہ ان کے پاس پہنچے جن سے خریدی تھی کہ بھائی یہ زمین میں سے خزانہ نکلا ہے تو یہ آپ وصول فرما لیجیے, یہ آپ کا ہے, میں نے تو زمین خریدی آپ سے, یہ آپ کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میرا کیوں نہیں لگا, میں تو بیچ چکا آپ کو, اب جو بھی کچھ ہے یہ آپ کا ہے. اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ آپ کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا ہے. کیا ایمان کی کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا دین عطا فرمایا, ایسا محبت والا دین عطا فرمایا جس میں محبت ہی محبت ہے. کفار کو بھی فرمایا کفار کے کفر سے نفرت ہے, کفار سے نفرت نہیں ہے, ان کے کفر سے نفرت ہے. گناہگار کے گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نفرت نہیں ہے. بچہ ہے وہ پیشاب پخانہ کرتا ہے, بھائی تھوڑا سا بےچارے دور بیٹھے ہوں, پیشاب پخانہ کر لیتا ہے بچہ, لت پت ہو جاتا ہے نا, تو اماں کیا کرتی ہے؟ کیا اٹھا کے پھینک دیتی باہر کچرے میں؟ نہیں, دھلائے گی, پچھائے گی, صاف کرے گی, اس کے بعد اس کو پاؤڈر لگائے گی اور پھر پیار کرے گی. ایسے گناہگار آدمی ماحول نہیں ملا, صحبت نہیں ملی, ایمان کے ماحول میں نہیں آیا, پیدا ہوا تو داخلہ کرا دیا گیا اسکول میں, انگریزی اسکول میں, وہاں اے فور ایپل, بی فور بیٹ, سی فور کیٹ پڑھنا شروع کر دیا مثلا. اب نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھا, نہ اس کے متعلق سنا, صحبت نہیں ملی, گناہ کے ماحول میں چلا گیا. تو ماحول ملے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ذرا سا ماحول ملنے کی دیر ہوتی ہے, اور اللہ میں آواز سمجھا دیتے ہیں, ایمان موجود ہے, صرف اس پہ کیا ہے, تھوڑی سی تہ آ جاتی ہے, وہ تہ صاف ہوتی ہے, وہ پھر ایمان چمک جاتا ہے. اللہ نے کل ایمان کے ساتھ پیدا فرما دیا, بھائی کلمہ دے کر کے پیدا فرما دیا, کتنی اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے. تھوڑا سا ماحول ملتا ہے اور آدمی کی دنیا بدلتی ہے, ذہن بدلتا ہے. اور وہی جو ابھی نماز سے بھاگ رہا تھا, اب لپک لپک کے مسجد جا رہا ہے, جس نے کبھی قرآن شریف نہیں کھولا تھا, اب اس کو آنکھوں سے لگا رہا ہے, چوم رہا ہے, پڑھ رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. جہاں دین والے نظر آتے تھے داڑھی ٹوپی والے بھاگ جاتا تھا, اب لپک لپک کے آتا ہے. اللہ مزہ دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاشنی دے دیتے ہیں. پھر صرف تھوڑا سا ماحول ملنے کی دیر ہوتی ہے. گناہگار سے نفرت نہیں, گناہ سے نفرت سکھلائی ہے, گناہ سے نفرت کرو. ہاں اس میں جو گناہ ہے, اور یہ کہنا چاہیے کہ ابھی اس میں گناہ میں نظر آ رہا ہے, اگر ہم نہیں کر رہے, اللہ کا شکر ہم بچے ہوئے ہیں ابھی, تو اس سے اپنے آپ کو افضل نہ خیال کیا جائے. نامعلوم اس کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے, اور نامعلوم کہیں میں مبتلا نہ جاؤں اس میں. میرا کیا بھروسہ ہے؟ میں آج ماحول میں ہوں تو بچا ہوا ہوں. یہ تو ماحول کا کمال ہے, یہ کمال ماحول کا ہے, میرا نہیں ہے. میں ماحول میں ہوں تو بچا ہوا ہوں, یا کسی کو استاد مل گیا, کوئی شیخ مل گیا, کوئی اس کے والدین اچھے وہ سمجھا دیا, انہوں نے تربیت کر دی, تو ان کا کمال ہے, تیرا کیا کمال ہے بھائی؟ اور اس بیچارے کو ماحول نہیں ملا ہے تو یہ بھی ایسا ہے, کیا خبر ہے آگے؟ انجام کا مدار ہے, انجام کا مدار, اس انجام سے ڈرنا ہے. تو حقارت کی نظر تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو گناہ میں دیکھ کے حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کی برائی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. کیسا گیا سے گیا گزرا مسلمان ایمان والا ہے تو اس کے تبدیلی میں کوئی بعید نہیں ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ گناہگار گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نہیں ہے. کفر سے نفرت ہے, کفار سے نہیں. یہ ہمارے دین کی تعلیم. اور جب کفار سے نفرت نہیں ہوگی, کفر سے ہوگی, تو کیا کرے گا؟ یہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کفار کے لیے بھی دعا کرے گا. ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ سمندر کی مچھلیوں پر رحم فرما دیجئے, بلوں کی چونٹیوں پر رحم فرما دیجئے, جنگل کے درندوں پر رحم فرما دیجئے. بتائیے کہ جو جانوروں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو انسانوں کے لیے کتنی دعا کر رہے ہوں گے؟ سوچو بھائی. مولانا شاہ ولی اللہ خردوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں, ہمارے شیخ کے شیخ, دادا شیخ ہمارے, وضو فرما رہے ہیں, بیٹھے ایک جگہ کچی مٹی میں, وہاں جو ہے لوٹا اٹھے, دوسری جگہ بیٹھ گئے, پھر اٹھے تیسری جگہ بیٹھ گئے, تیسری جگہ جا کے وضو مکمل فرمایا. تو یہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, فرمایا بھائی دیکھو یہ پہلی جگہ بیٹھا تو وہاں بلوں چوٹیوں کے بل تھے, چوٹیاں نکل رہی تھی, دوسری جگہ بیٹھا تو وہاں پر بھی چوٹیاں نظر آئیں, بل نظر آیا. میں نے کہا ان کو کیوں تکلیف پہنچاؤ, پانی جائے گا, بیچاری پریشان ہوں گی. تیسری جگہ یہ ہو جاتا ہے جب تزکیہ ہوتا ہے, جب لوگ جب مزکہ ہو جاتے ہیں, تزکیہ کرا لیتے ہیں, اپنے دلوں کی صفائی کرا لیتے ہیں, تو ایسے اخلاق ہو جاتے ہیں, ایسے کردار ہو جاتے ہیں, ایسا دلوں میں جو ہے مخلوق کی, اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی محبت اور ان کے لیے تڑپ آ جاتی ہے کہ ان کو کیسے ان کو ہدایت مل جائے, کیسے یہ نیک ہو جائیں, کیسے یہ صالح ہو جائیں, کیسے آخرت کی گھاٹیاں آسان ہو جائیں. آج ہم میں سے سوال کیا جائے ہم سے کہ کون مرنا چاہتا ہے, تو شاید کوئی بھی نہیں چاہے. بولو بھائی, ہاتھ اٹھاؤ, کون مرنا چاہتا ہے؟ چلو ماشاءاللہ, ہمارے 90 سالہ بزرگ ماشاءاللہ. لیکن دیکھو ہم میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, مجھ سمیت. زندگی پیاری ہے, زندگی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں, زندگی چاہتے ہیں ہم. لیکن دیکھیے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کے معاملے میں چار طرح کے لوگ ہیں, زندگی اور موت کے معاملے میں چار طرح کے لوگ. ایک وہ ہیں جو مرنا نہیں چاہتے لذات لینے کے لیے, کھائیں پیئیں, موج مستیاں کریں, عیاشیاں کریں, ایک اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں مرنا چاہتے, یہ ایک کیٹیگری ہے. فرمایا دوسری وہ ہے کہ جو زندگی چاہتے ہیں لیکن نیکیوں کے لیے چاہتے ہیں, کہ ہمیں نیکیاں مل جائیں, ہم کما لیں کچھ آخرت کا سرمایہ جمع کر لیں. لیکن یہ کچھ بدعملیاں بھی کرتے ہیں, کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں, یعنی ڈنڈی بھی مارتے ہیں اور کچھ نیکی بھی کر رہے ہیں, یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری ہے وہ ہے جو جن کی توبہ کامل ہو گئی ہے, جو نیکیوں میں کامل ہو گئے ہیں, اپنے نفس پہ بھی کنٹرول, عبادات طاعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ہے نا, اور یہ چاہتے ہیں موت. یہ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا, یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاس جائیں بھائی, اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, موت ہو جائے, مر جائے, بس دنیا سے جائیں, بہت. اور فرمایا ایک چوتھی بھی قسم ہے, وہ کہتی ہے ہم اللہ تعالی کی رضا میں راضی. وہ جب ہمیں موت ہمارے لیے بہتر ہو وہ موت دے دے, جب زندگی مقدر ہے تو زندگی زندہ رہیں گے, جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے گا اس کی طاعت کے ساتھ زندہ رہیں گے, اس کی طاعت کے ساتھ رہیں گے زندہ. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک مسلمان 60 سال کی عمر پا رہا ہے اور اس کو عبدالآباد کی جنت مل رہی ہے، عبدالآباد کی جنت کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ایک کافر 60 سال کی عمر پا رہا ہے اور بے ایمان ہو کے دنیا سے جاتا ہے اگر، تو اس کو عبدالآباد کی جہنم مل رہی ہے. اس نے 60 سال طاعت کی، جنت ملی ہمیشہ کی. اس نے 60 سال نافرمانی کی، ہمیشہ کی جہنم ملی. تو کسی نے کہا کہ صرف 60 سال پہ ہمیشہ کی جنت اور صرف 60 سال پہ ہمیشہ کی جہنم؟ 60 سال سمجھانے کے لیے بتلایا بھائی، کوئی 70 بھی ہو سکتی، 75 بھی ہو سکتی، 80 بھی ہو سکتی اور کم بھی ہو سکتی، لیکن ہے تو تھوڑی نا، اور وہ اتنی لمبی طویل کبھی ختم نہ ہونے والی. وہاں یہ کیا بات؟ فرمایا وہ اس کی نیت کی وجہ سے. یہ جو مومن ہے اس کو اگر 1000 برس عمر ملے گی تو بھی یہ یہی عبادات میں لگا رہے گا، اللہ کی طاعت میں لگا رہے گا، عبادات میں لگا رہے گا، ذکر اللہ میں لگا رہے گا، نمازوں میں وغیرہ وغیرہ. اور اس کافر کو اگر 1000 برس کی عمر ملے گی تو یہ اس کی نیت اسی طرح لہو و لعب کی ہے، گناہ آلود زندگی کی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ یعنی اللہ کے انکار کرنے کی ہے، تو اس وجہ سے نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے اور نیت ہی کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جنت ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب مسلمان توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ بڑا گناہگار ہوں، میں نے بڑا گناہ کیا، میرا تو کچھ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے، میرے کھاتے میں تو بس بدعملیاں بدلیاں، آپ معاف فرما دیجیے، آنسو بہا لیے، اللہ سے استغفار کر لیا اور جو حق ہے وہ ادا کرنے کی نیت کر لی، افسوس بھی کیا پیچھے پر، اب استغفار کیا، گڑگڑا کے اللہ سے معافی مانگی، اور جن کا جو حق دبایا وہ ادا کرنے کی نیت کر لی. بھائی کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کا مکان دبایا ہوا ہے مثلا، تو ادا کرے گا نا، تو نیت کر لی میں دے دوں گا، جو قضا نماز وغیرہ وہ ادا کر لوں گا. تو اب کیا ہوا کہ اب یہ نیکوکاروں کی فہرست میں آ گیا، فرمایا اب یہ اس کا رجسٹر بدل گیا، اب اس کا شمار نیکوکاروں میں ہو گیا ہے نا. اب اگر اس سے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی قصور ہو جاتا ہے، تو بھی یہ نیکوکاروں کی فہرست ہی میں رہے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی ہے نیک بننے کی. ہاں جس روز یہ باقاعدہ نیت کرے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ نہیں میں آج سے نیک نہیں بنوں گا، تو اس کا نام اس فہرست سے کاٹ کر ان کے اس فہرست میں ڈالا جائے گا. لیکن ایک دفعہ توبہ کر لی، نیت کر لی، اب اگر اس سے غلطی سے ہو جاتا ہے، بشر ہے، خطا ہو جاتی ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی، تو یہ نیکوکاروں کے فہرست ہی میں رہے گا. اور مزید فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری روح جو ہے نماز کی حالت میں نکلے، نماز پڑھتے ہوئے نکلے. بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جا رہے تھے، اس زمانے میں ملک الموت سامنے آیا کرتے تھے، اس زمانے میں موت جو ہوتی تھی ملک الموت آ کے سامنے قبض کرتے تھے کہ میں ملک الموت ہوں. پہلے یہ نہیں تھا جیسے آج کل بیماریاں آ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک صاحب جا رہے تھے، وہ ملک الموت آ گئے، سلام کیا، ہاں بھائی کون، ملک الموت، چلیے، واہ واہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، میں تو آپ کے انتظار میں تھا، میں تو آپ کے انتظار میں تھا، چلیے. اب اس نیکوکار کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس میں روح قبض کرنا ہے. اچھا تو پھر آپ مجھے نماز پڑھنے دیں اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو وہاں میری روح قبض کر لیجیے گا. بس نیت مانی، نماز سجدے میں گئے، روح قبض. تو مبارک موت خیال کی جاتی ہے نا کہ سجدے میں پڑا ہوا آدمی، دیکھیے عارفین کیا فرما رہے ہیں، اللہ والے کیا فرما رہے ہیں، فرمایا جو آدمی نماز کا پابند ہے، فجر پڑھی، ظہر پڑھنے کی امید کی کا ارادہ ہے، ارادہ ہے، ظہر پڑھی عصر پڑھنے کا ارادہ ہے، عصر پڑھی مغرب پڑھنے کا ارادہ ہے، مغرب پڑھی عشاء پڑھنے کا ارادہ ہے، عشاء پڑھی فجر پڑھنے کا ارادہ ہے، گویا کہ انتظار نماز میں ہے، انتظار نماز میں ہے۔ تو انتظار نماز کو نمازی میں شمار کیا گیا ہے، یہ جس وقت بھی مرے گا اس کا شمار نماز پڑھنے والوں میں ہوگا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ نیت دیکھیے، نیت کی بدولت آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا تھا، ایک شخص جا رہے تھے صحرا میں، بہت بڑی پہاڑی دیکھی، نیت کر لی کہ اللہ اگر یہ اتنا اناج ہوتا تو میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ درد دل، درد بھرا دل تھا، مخلوق بیچاری فاقے سے ہے، اگر یہ اناج ہوتا تو میں دے دیتا۔ اس وقت جو نبی تھے ان پر وحی آئی کہ فلاں شخص نے یہ ارادہ کیا، خواہش کی کہ اگر اتنا اناج ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا، اس کو اتنے اناج صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا، ان کو بتلا دو ان کو لکھ دیا گیا۔ یہ نیت ہے نا، تو نیت ہماری جب ہو گئی، ہمیں دین پر آنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین میں کامیابی ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اور جلد کرنا ہے، زندگی ہے مختصر ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد شامل ہو گئی اور ہم اس فہرست میں آ گئے۔ تو یہ جو چار اشخاص ہیں جو میں بھی عرض کیے زندگی کے معاملے میں، ایک وہ جو زندگی چاہ رہا ہے عیاشوں کے لیے، صرف لذات کے لیے، جیسے ان میں کفار ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا یہی مقصد بنایا ہوا ہے نا۔ اور دوسرا وہ جو زندگی چاہ رہا ہے اللہ کی طاعت کے لیے، تیاری کے لیے، تھوڑا وقت مل جائے تھوڑی تیاری کر لوں، تو یہ شخص بھی انشاءاللہ کامیاب ہے اگر یہ لگا ہوا ہے اور اپنی اصلاح کر رہا ہے روز افزوں ہے نا۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے کہاں گیا، کس درجے پہ آ گیا، اس کی توبہ کامل ہو گئی۔ اب اس کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی حفاظت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جب وہ محنت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جیسے حضرت نے ہمارے فرمایا کہ دیکھو جیسے بچہ مٹی کھاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، عادت لگ جاتی ہے مٹی کھانے کی۔ ہاں بھائی کلیم بھائی، ابھی ان کا چھوٹا ہے نا، تو اب وہ کونے کھدروں میں جا کے کھڑکی پہ جو مٹی جمع ہوگی وہ کھائے گا، چاٹے گا، کہیں پھول پودے لگے ہوئے کیاری ہے وہاں پہنچ جائے گا، وہاں سے مٹی اٹھا کھانا شروع کر دے گا۔ اب والدین کیا کرتے ہیں، جب بچے میں بری عادت لگ جائے، اس کا مطلب پیٹ میں کیڑے ہو گئے، تو اب وہ گھر سے ایسی چیزیں ہٹا دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں، اور خیال رکھتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی پودا نہ رکھو، کوئی گملا نہ رکھو، یہ پہنچ جہاں اس کی پہنچ ہو اس پہنچ سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ حفاظت کے طور پر کرتے ہیں والدین۔ تو فرمایا ایسے ہی جب بندہ محنت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، مجاہدے کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے پاس سے گناہ کے اسباب بھی ایسے دور کر دیتے ہیں۔ مثلا جا رہا تھا کہیں کلب، پوری تیاری کر لی مثلا، اور کیا ہو گیا، پیٹ میں مروڑے شروع ہو گئے۔ اب چل بھائی آ جا، بار بار آ جا آ جا آ جا، تو اب کوس رہا ہے کہ پیٹ کو کہ مروڑے لگ گئے، ہوا کیا، اللہ نے تجھے بچا لیا اس غلط صحبت سے، اس غلط فعل سے، اس غلط نشست سے، اللہ نے تجھے اس طرح بچایا ہے۔ یہ من جانب اللہ حفاظت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ابھی اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے نا۔ تو جب دیکھتے ہیں اللہ میں کہ ہاں یہ نیکوکاروں کی صحبت میں جا بھی رہا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی صحبت میں چلا جاؤں جس کو یہ بازار میں خود نیک سمجھتا ہے، اور کوشش میں بھی لگ گیا ہے، تو اللہ کی مدد پھر ایسے آ جاتی ہے۔ اور اس کو بچانا شروع کر دیتی اور آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور پھر یہ اللہ کو شکر ادا کرتا ہے, واہ میرے اللہ سبحان اللہ کیا آپ کی مہربانی, میں تو ایسا کر رہا تھا. اور جو ہے ایک اور سن لیجئے ہمارے حضرت والا کی باتیں سن لیجئے کیسی پیاری پیاری باتیں, کہ ایک شخص رشوت کا پیسہ لے کر خوشی خوشی آ رہا ہے کہ بھائی آج تو یہ ہے اور بچے کو یہ دلانا ہے اور بیوی کو یہ دلانا ہے, اور مزے آگے حرام کا پیسہ ایسے اڑاتے ہیں نا, حلال کا پیسہ تو بس سوچ سوچ کے خرچ کرتے ہیں, اور جو مال حرام آتا ہے وہ بس ایسے گلچھرے میں اڑاتے ہیں, سوچ سوچ چلا رہا ہے. اتنے میں اس کا ایک ساتھی آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی تو نے جو رشوت لی تو وہ اطلاع ہو گئی ہے اور تیرے پیچھے سی آئی ڈی آ رہی ہے نا, اب جو جتنی خوشی تھی وہ ساری کیا ہو گئی, کافور ہو گئی, اب تو حالت خراب کہ کیا کرے. ہمارے عزت کی باتیں کیسی عجیب ہے, راستے میں گٹر نظر آیا اس کو, اس نے جیب سے نکالے 10,000 روپے گٹر میں ڈال دیے, اور گٹر میں ڈالتے ہی سکون میں آ گیا, ٹینشن سب ختم, سب ختم, گٹر میں ڈال رہا ہے 10,000 روپے اور بالکل اب سکون ہو گیا, اب ہاتھ ہلاتا ہوں مزے سے جا رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی اس کو پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں, آ جاؤ جتنی سیڑھی آنے والی نکال لو چیک کر لو, کیوں بھائی ثبوت ہی نہیں ہے. جب تک جیب میں پیسے تھے وہ سکلے نے بتا دیے تھے کہ میرے نمبر بھی یہی ہیں, اب اس کو کوئی فکر ہی نہیں. تو فرمایا دیکھو دیکھو جب اللہ تعالی کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, کسی کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں, کسی کو اپنا بناتے ہیں, تو وہ ایسے گناہ چھوڑ کے سکون میں آ جاتا ہے. ابھی تو اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تھے, ابھی تو یہ حیران پریشان تھا کہ یہ میں جو اللہ معاف کرے نظر بازی کر رہا ہوں, زنا کاری کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ تو میری گٹی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ میں کیسے چھوڑوں, کیسے چھوٹیں گے, اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے. چھوٹیں گے تو بات کی بات ہے, پہلے تو خود بھی تو چاہے, چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے, لیکن جب اللہ کھینچتے ہیں تو پھر نہ صرف چھوڑتا ہے بلکہ چھوڑ کے خوش ہوتا ہے, چھوڑ کے سکون پاتا ہے, ایسے جیسے یہ آدمی پیسے سے جان چھڑا کر خوش ہو گیا. اور یہ جذب الہی وہ یہی صحبت ہیں, یہی صحبت ہیں. آپ اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کی طلب میں یہاں آئے, یہاں آئے یا کسی اور دین کے خادم کے پاس گئے, کس طلب میں آئے بھائی, یہاں کوئی پیسے مل رہے ہیں, یہاں کوئی لڈو مل رہے ہیں, پلاٹ مل رہا ہے, نہیں اللہ کی طلب میں آئے. سمجھ گئے نا, جب میں دین کی بات ہوتی ہے چلو ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے کچھ سن لیں گے, تو یہ صحبت جب آپ اللہ کے لیے آ گئے ہیں ہے نا, کوئی مادی نفع مقصود نہیں ہے, بس یہی جذب الہی. ایک بات سن لیجئے بس, آج کی مجلس ختم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس جگہ لوگ جمع ہوں اللہ کا نام لینے کے لیے تو وہاں پر ایک شخص جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی آگے بیٹھ گیا کہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. اور جب دینی مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے رودات پیش کرنے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے سب کچھ جانتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, کہ اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ارے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, تو بس کہتے ہیں نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں, اچھا تو دیکھ لیتے اگر تو پھر تو آپ کو اور یاد کرتے, اچھا کیا مانگ رہے تھے, کس چیز کی طلب کر رہے تھے, تو یا اللہ وہ تو جنت کے طالب تھے, آپ کی جنت چاہتے تھے, جنت دیکھی انہوں نے, نہیں اللہ جنت کہاں دیکھی انہوں نے, اگر دیکھ لیتے اور مانگتے اور طلب کرتے, اچھا اور کیا پناہ مانگ رہے تھے, جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم دیکھی انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ جہنم کیوں نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیتے تو پھر تو اور زیادہ پناہ مانگتے دیکھنے کے بعد. تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتو تم گواہ رہو میں نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی, میں نے جس چیز کو مانگ رہے تھے جنت وہ دی, جس سے پناہ چاہ رہے تھے جہنم اس سے بچایا انہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس مقصد کے لیے آیا نہیں تھا, گزر رہا تھا بیٹھ گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ میں نے اس کی برکت سے اس کی بھی بخشش کی. اس کی برکت سے اس کی بخشش کی. تو یہ جہاں پہ ذکر الہی, قبر, حشر, آخرت, یہ سب کیا ہے؟ علم غیب, اللہ کا ذکر ہے, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. یہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہے. یہاں آنا, ایسی مجلسوں میں آنا, یہ جذب الہی کو متوجہ کرنے والا ہے, اللہ تعالی کی طرف کھینچنے والا ہے آدمی کو. ہم نہیں کھینچ سکتے, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو جائے, اللہ تعالی نہ کھینچ لیں, اور کھینچنے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش میں رہنا چاہیے ہمیں. پہنچ جائے بس, بس یہ پہنچنا جو ہے تھوڑا سا نفس کے خلاف اپنے تقاضوں کو دبا کر, گھر کے آرام کو, راحت کو, دوستوں کی گیدرنگ کو تھوڑی سی قربانی دے کر پہنچنا ہے. پہنچے اور کام ہو گیا انشاءاللہ تب. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ذکر بھی کیا جائے, مختصر سا. اور ذکر کی نیت جو ہوتی ہے وہ محبت الہی ہوتی ہے. ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کرتے ہیں. اور زور سے کیا جاتا ہے, تھوڑی سی آواز سے. زور سے مراد تھوڑی سی آواز سے, تاکہ دل پہ اثر ہو. روشنی بند کر دی جاتی ہے تاکہ یکسوئی ہو جائے, نہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا تو یکسوئی نہیں ہوگی. اللہ کو جو ہے پکارنا ہے تو اللہ کا استعظار کر کے ذکر کرنا ہے, اپنا اپنا ذکر کرنا ہے, ذکر کے تو متوجہ رہنا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر پہلے ایصال ثواب کر لیجئے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام بزرگان دین اللہ والوں کو. حدیث شریف میں آتا ہے کل شئن سقالہ و سقالت القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کی کوئی چیز ہوتی ہے, ہر چیز کی رگڑنے کی, مانجنے کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور دلوں کے مانجنے کی چیز ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا إله إلا الله 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 لا إله الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الله لا اله 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 الا الله محمد رسول الله لا اله الا 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 الله لا اله محمد رسول الله لا اله الا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ اینچے شیری مست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام نعرہ مستانہ خوش میں آئے دم تابت جانا چنی میں بائے دم اللہ کے پہلے دفعہ جب پڑھیں تو جل جلالہ پڑھ لیا کریں اللہ جل جلالہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو دائی قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں, سراپا سیاہ کار ہیں, سراپا گناہ گار ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا اس کو معاف فرما دیں, جو انجانے میں کیا اس کو معاف فرما. یا اللہ جلد توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ موت آ رہی ہے, موت سامنے ہے, یا اللہ آسان فرما دیجئے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کروا دیجئے. اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آخرت کا صحیح یقین نصیب فرما. اللہ ایمان کامل عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمان کو مکمل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دیجئے. یا اللہ انجام اچھا کر دیجئے, برے انجام سے بچا لیجئے. یا اللہ کرم فرما دیجئے, بدل فرما دیجئے, بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی میں, بقیہ زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ طاعت کی توفیق دے دیجئے, ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے. یا اللہ, یا اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ہمارے قلوب ہیں. یا اللہ آپ ہدایت کی طرف پھیر دیجئے مولا, جلد پھیر دیجئے. یا اللہ بری موت سے بچائیے, برے انجام سے بچائیے, ہر طرح کے پچھتاوے سے بچائیے, ہر طرح کی پشیمانی سے بچائیے, پریشانی سے بچائیے. یا اللہ, یا اللہ اپنے مقبولین اور صالحین کے ساتھ صحیح وابستگی نصیب فرما. دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دیجئے, اور آخرت میں بھی انہی کے درمیان ہمارا حشر فرمائیے. ابھی سے لے کر موت تک, اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹیاں آنے والی ہیں, یا اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دیجئے. یا اللہ موت کا مرحلہ آسان فرما دیجئے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. یا اللہ قبر کا مرحلہ آسان فرما دیجئے, عذاب قبر سے بچائیے, قبر کی آزمائش سے بچائیے. یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے, خبر دے کی نگاہ تک کشادہ فرما دیجئے. یا اللہ, یا اللہ عذاب قبر سے خاص حفاظت فرما. یا اللہ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے. یا اللہ کل صراط کا مرحلہ آسان فرما دیجئے. یا اللہ حساب کتاب آسان لیجئے. یا اللہ ہمارے ساتھ پوری امت کے ساتھ کرم فرما دیجئے. جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان سے سب کی بخشش فرما, جن کی بخشش فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے جو اعزاء اقربا, دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے, اساتذہ مشائخ, سب کی بہترین بخشش فرما دے. یا اللہ پوری امت جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں سب کے ساتھ عافیت فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. جن کے جو مسائل ہیں حل فرما دیجئے, بیماروں کو اپنے کرم سے شفا دے دیجئے, روحانی جسمانی شفا کلی عطا فرما دیجئے. ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما, تمام حضرات کے, خواتین کے آنے کو انتہائی قبول فرما, ان سب حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.